الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، حضور أكرم صلى الله عليه وآله وسلم إرشاد فرماتے ہیں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو شخص تم میں سے صبح کرے اس حال میں کہ وہ اپنی قوم میں امن کے ساتھ ہے، مامون ہے، خوف نہیں، رات سو گیا، صبح اٹھا، صبح اٹھا تو اس نے اپنے آپ کو خوف میں نہیں پایا، امن میں پایا، خوف کی حالت نہیں تھی، امن کی حالت، اطمینان کی حالت، سکون کی حالت، وَمُعَافًا فِي جَسَدِهِ، اور اس نے صبح کی اس حال میں کہ اس کے جسم میں کسی قسم کی بیماری تکلیف نہیں، جسم عافیت والا، تو ماحول میں بھی سیفٹی ہے اور جسم میں بھی سیفٹی ہے، کسی قسم کی تکلیف یا بیماری نہیں. وَلَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس اس کے آنے والے 24 گھنٹے کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں، 24 گھنٹے کی غذا موجود، 24 گھنٹے کی روزی موجود. یہ ارشاد ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ایک شخص صبح کرتا ہے، اب وہ محل میں رہتا ہے یا جھونپڑی میں رہتا ہے، وہ کسی مملکت کا بادشاہ ہے یا رعیت کا فرد، وہ باپ ہے یا بیٹا، وہ بڑا ہے یا چھوٹا، اسے دنیا عزت کی نظر سے دیکھتی ہے یا حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، اسے کوئی سروکار نہیں. یہ دیکھا جائے کہ امن موجود ہے یا نہیں. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سوالات کا ہر شخص خود اپنے دل میں جواب دے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو امن موجود ہوتا ہے یا نہیں. یہ امن اور پیس، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پاکستان جانا پڑے گا، اس کو سمجھنے کے لیے افغانستان جانا پڑے گا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو عراق جانا پڑے گا کہ امن کا ماحول اور خوف کا نہ ہونا یہ کتنی بڑی دولت ہے. رات کو سوتے ہیں تو پتا نہیں صبح زندہ اٹھیں گے یا نہیں، صبح اٹھتے ہیں باپ کام پر جاتا ہے تو اسے پتا نہیں ہوتا کہ میں واپس اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو دیکھ سکوں گا یا نہیں، اپنے ماں باپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہیں. لڑائی کسی سے نہیں ہے، دشمنی کسی سے نہیں، مگر خوف کا ماحول. آپ خوف زدہ رہتے ہیں، آپ کی جان کا خطرہ ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ کی کس سے لڑائی ہے؟ بھائی ہماری تو کسی سے لڑائی نہیں، خوف کا ماحول ہے، جان ہر وقت خطرے میں. بازار گئے تو خطرے میں، ڈاکٹر کے پاس گئے تو خطرے میں، بس سٹاپ پر کھڑے ہیں تو خطرے میں, ہاسپٹل میں ہیں تو خطرے میں, امن نہیں خوف کا ماحول. یہ امن جو ہے, امن یہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. جہاں خوف کا ماحول مسلط ہو جاتا ہے وہاں بڑی بڑی دولتوں اور بڑی بڑی نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی زندگیاں ویران ہو جاتی ہیں. کس کام کی وہ نعمت, کس کام کا وہ ایئر کنڈیشن. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ, پاکستان کے مفتی اعظم تھے, حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کے والد رحمہ اللہ تعالی, وہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ راحت الگ چیز ہے اور اسباب راحت الگ چیز ہے. اسباب راحت الگ چیز اور راحت الگ چیز. یہ ضروری نہیں ہے کہ اسباب راحت کسی کے پاس جمع ہو جائے تو اسے یقیناً راحت بھی ملے گی. یہ فریج فریزر جو ہے یہ راحت کا سبب ہے, یہ راحت نہیں. بہترین بیڈ چارپائی کا مہیا ہو جانا, بہترین لحاف کا مہیا ہو جانا, بہترین کمبل کا مہیا ہو جانا, یہ راحت کا سبب ہے, راحت نہیں. یہ عین ممکن ہے کہ اتنے بہترین بیڈ کے اوپر اتنے بہترین لحاف میں لپٹے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی اور بہترین تکیے پہ سر رکھے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی بے چینی اور بے سکونی محسوس کرے, خوف محسوس کرے. یہ سارے راحت کے اسباب ہیں. ایئر کنڈیشن راحت کا سبب, یہ بہترین قالین راحت کا سبب, عمدہ مکانات راحت کا سبب, یہ سارے راحت کے اسباب ہیں. مگر یاد رکھو میرے بھائیو, راحت راحت کے اسباب سے نہیں آتی, راحت ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص بادشاہ کے محل میں سو رہا ہو اور اسے راحت نہ ملے, اور ایک شخص آسمان کی چھت کے نیچے کسی فٹ پاتھ پر لیٹ رہا ہو اور اسے راحت نصیب ہو. یہ امن, یہ سکون, یہ اطمینان, یہ راحت, یہ اندر کا جو سیٹسفیکشن ہے, یہ ڈائریکٹ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے خزانے سے ملتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلا سوال ہماری ذات سے یہ کرنا ہے کہ جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو امن روزانہ ہمیں ملتا ہے یا نہیں. خوف کا نام و نشان نہیں. صبح کرتے ہیں روزانہ امن, کسی کا خوف نہیں. باہر نکلتے ہیں امن, دکان میں جاتے ہیں امن, مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں امن, مسجد میں جاتے ہیں امن, پارکوں میں جاتے ہیں امن, چور ڈاکو تک کا بھی خطرہ نہیں. اتنا امن اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں دے رکھا ہے. صبح اٹھتے ہیں تو جسم میں عافیت ہمیں نظر آتی ہے یا نہیں. کینسر نہیں ہے, ٹی بی نہیں ہے, ایڈز نہیں ہے, لولے لنگڑے نہیں ہے, اپاہج نہیں ہے, اندھے نہیں ہے, بہرے نہیں ہے, گونگے نہیں ہے. اگر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ چاہتے تو ہمارے گناہوں کے سبب رات کو دیکھنے والے ہو کر سوتے, صبح اندھے ہو جاتے. اگر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ چاہتے سٹروک ہو جاتا اور لولے لنگڑے ہو جاتے, اٹھ نہ سکتے, چل نہ سکتے, زبان گونگی ہو جاتی, بول نہ سکتے. یہ چیزیں ممکن ہے, یہ ہمارے دل دماغ میں بٹھانے کے لیے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ایسے حالات ہمارے آگے پیچھے رونما فرماتے ہیں. بھائی فلاں صاحب کو اچانک سٹروک ہو گیا, اچھا کہاں ہے وہ, ہاسپٹل میں, خیریت تو ہے کہ کیا خیریت, وہ تو کوما میں چلا گیا ہے, کیا خیریت, نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ زبان سے ایک لفظ ادا کر سکتا ہے, ٹک ٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہا ہے بس. تو جو خدا ایک تندرست صحیح سالم شخص کو ایک لمحے میں اپاہج بنا سکتا ہے وہ ہمیں بھی بنا سکتا ہے, مگر صبح اٹھتے ہیں تو ہر چیز صحیح سالم, ہر چیز صحیح سالم. یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر تو وہ ہوں گے کہ انہیں جسم کے کسی حصے میں درد بھی محسوس نہیں ہوتا ہوگا جب صبح اٹھتے ہیں, اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں تو ذرا سر میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے, یا ان کو جوڑوں کی تکلیف ہے تو ذرا جوڑوں میں درد محسوس ہوتا ہے, مگر وہ عافیت محسوس کرتے ہیں. یہ تھوڑا بہت درد جو ہے وہ بیئربل ہے, اور اس میں بھی اللہ کی اتنی نعمت کہ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو اللہ اکبر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مؤمن کو چلتے چلتے ایک کانٹا چھپ جاتا ہے, ایک مؤمن کو چلتے چلتے ایک کانٹا چھپ جاتا ہے, تو اس کانٹے کے چھپنے کی وجہ سے وہ جو تکلیف محسوس کرتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالی اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں, اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں, اس کے درجے کو اپنے دربار میں بلند فرماتے ہیں. تو بھائی صبح اٹھے تو دیکھا کہ پوری عافیت, یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. صبح اٹھے تو دیکھا کہ سر میں تھوڑی تکلیف ہے, کچھ آنکھوں میں درد ہے, کچھ گھٹنوں میں درد ہے, کچھ ایڑیوں میں درد ہے, کچھ جوڑوں میں درد ہے, مگر ایسا درد نہیں کہ کچھ کر نہ سکے, اس طرح اٹھ کر کے چل رہا ہے کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ تکلیف میں ہے. اور یہ جو تھوڑی بہت تکلیف ہے اس کی برکت سے اللہ تعالی آخرت کی دائمی تکلیف سے محفوظ فرمائیں گے. تو صبح اٹھتے ہیں روزانہ تو بھائی اپنے جسم کو عافیت میں پاتے ہیں یا نہیں پاتے؟ آنکھیں صبح سے شام تک بد نظری کرتی ہے, اس عورت کو جھانکو اس عورت کو جھانکو, اس پر شہوت کی نگاہ ڈالو اس پر شہوت کی نگاہ ڈالو, مگر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی حلیمی, اللہ کی کریمی کہ کبھی وہ آنکھوں کی روشنی کو کھینچتا نہیں ہے. فلموں کو دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر, سینما گھروں میں جا کر فلموں کو دیکھتے ہیں, مگر آنکھ کی روشنی میں رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں آتا. یہ اس کی حلیمی ہے, اس کی کریمی ہے. گانے سنتے ہیں, موسیقی سنتے ہیں, قوالی سنتے ہیں, غیبت سنتے ہیں ان کانوں سے, مگر اللہ جل جلالہ عم نوالہ قوت سماعت میں, سننے کی طاقت میں ایک رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں آنے دیتے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی بینائی کو چھین لیں, یا ان کو اندھا کر دیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ صرف بینائی نہیں, اگر ہم چاہیں تو ان کی شکل ہی بگاڑ دیں, ان کے چہرے مسخ ہو جائیں, خنزیروں اور بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیں. یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو صبح اٹھتے ہیں تو بھائی وہ معافن فی جسدہ, صحیح سالم, اور صبح اٹھتے ہیں وَلَهُ قُوتُ يَوْمِهِ, گھر میں 24 گھنٹے کی روزی موجود ہوتی ہے یا نہیں؟ 24 گھنٹے کی نہیں, 24 دن کی ہوتی ہے, 24 دن کی نہیں, 24 ہفتے کی, اور 24 ہفتے کی نہیں, 24 سال کی ہوتی ہے. بعض لوگ مال کے غرور میں, مال کے نشے میں اپنی زبان سے ایسی بات کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ اللہ کیا کھلائے گا، میرے پاس تو اتنا ہے کہ میری سات پیڑیاں کھائے گی. ان کو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، محتاج ہو جاؤ گے، زکات ادا کرو زکات، اس سودی کاروبار سے توبہ کرو، سود لینے سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، نمازیں پڑھا کرو، اس لیے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کی رزق میں برکت ہوتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی رزق میں تنگی آ جاتی ہے. ارے کیا نماز سے روزی میں تنگی ہوتی ہے اور نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، میرے گھر میں تو اتنا ہے کہ سات پیڑیاں کھائے گی. غالباً حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے بہت ہی بڑے بزرگ ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، ان سے یہ بات سنی تھی کہ ایک صاحب کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ کیا اللہ اور کیا رزق کا چھینا جانا، ہمارے پاس اتنا پڑا ہوا ہے کہ ہماری سات پیڑیاں کھائے گی، بیماری میں مبتلا ہو گئی، اور ایسی بیماری کے لا علاج. اب ملک پاکستان، وہاں ویلفیئر سٹیٹ تو ہے نہیں، خود پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں اپنے علاج کے لیے، اس ڈاکٹر کے پاس گئے، اس ڈاکٹر کے پاس گئے، اس حکیم کے پاس گئے، اس عامل کے پاس گئے، اس چکر میں اس چکر میں، کرتے کراتے کرتے کراتے کرتے کراتے وہ جو سات پیڑیاں دولت کھانے والی تھی وہ چند ہفتوں میں ختم ہو گئی، چند مہینوں میں ختم ہو گئی، اور صاحب بھیک مانگنے لگ گئے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ عجب سے، اللہ کبر سے، اللہ غرور سے، اللہ ناز نخرے سے، اللہ بڑائی سے، اللہ زبان سے بڑی بات کر دینے سے بچائے. اسے عاجزی بہت پسند ہے، اسے نیاز مندی پسند ہے، ناز اسے پسند نہیں ہے. اسی لیے انبیاء علیہم السلام کی جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں، قرآن میں ان کے تذکروں کو پڑھتے ہیں، تو وہاں نیاز ہی نیاز نظر آتی ہے. نیاز، میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے، تو قادر میں عبد القادر، تو قدیر میں عبد القدیر، تو خالق میں عبد الخالق، میں تیرا بندہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشادات میں سے ایک ارشاد ہے کہ حضرت یہ مناجات میں فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، اے اللہ، میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے کہ تو میرا مولا ہے، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت کی بات ہو سکتی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اے اللہ، جب سے تو نے مجھے پیدا کیا تو میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا میں تجھ سے چاہ رہا ہوں. اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی تیرے ساتھ ویسا معاملہ کرنے والا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اللہ بہت دیتا ہے ہمیں، بہت کھلاتا ہے، بہت پلاتا ہے، بہت دیتا ہے، بہت کھلاتا ہے، بہت پلاتا ہے. ہم جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے، جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے. رزق ہمیں بقدر ضرورت نہیں ملتی، ضرورت سے زیادہ. گھر میں چلے گئے، بیوی نے جو چیز پکائی ہوئی ہے بڑی محنت سے، طبیعت ہماری نہیں چلی، ہم نے کہہ دیا کہ میرا جی نہیں چاہتا، مجھے کچھ اور کھانا ہے. وہ بیچاری پوچھتے کیا کھانا چاہتے ہیں آپ؟ تو ایک تو دیکھو، اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے وافر مقدار میں روزی عطا فرمائی، اور پھر بیوی کے دل کو ہماری طرف ملتفت کر دیا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ گھر میں کچھ نہ ہوتا تو وہ کہتی کہ آپ کا جی تو چاہ رہا ہوگا کسی اور چیز کو کھانے کو، مگر آج تو یہی کھانا پڑے گا، گھر میں اور کچھ نہیں ہے، گھر میں اور کچھ نہیں ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہنشاہ عالم، مگر پھر بھی جب گھر تشریف لے جاتے تھے تو ایسا بار بار ہوتا تھا کہ گھر جا کر کے آپ پوچھتے تھے کہ کچھ کھانے کو ہے، تو گھر میں ام المؤمنین فرماتی تھی کہ آج گھر میں کچھ نہیں ہے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فإنی صائم، پھر میں روزے کی نیت کر رہا ہوں، جب کھانے کو کچھ نہیں تو روزے کی نیت کر رہا ہوں. مگر آپ کا فقر اضطراری نہیں تھا، آپ پر فقر جو ہے وہ مسلط نہیں کیا گیا تھا، فقر کی دولت اور فقر کی نعمت کو آپ سمجھتے تھے اور فقر کی نعمت کو ہضم کرنے کی آپ میں صلاحیت تھی، اس لیے فقر آپ نے خود اختیار فرمایا تھا. آپ نے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تاکہ دیکھ تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن بھوکا رہوں تاکہ میں صبر کروں، تاکہ شکر کا اجر بھی ملے اور صبر کا اجر بھی ملے. اللہ نے ہمیں میرے بھائی بہت کچھ دے رکھا ہے. آپ انڈیا چلے جائیے، پاکستان چلے جائیے، دیہاتوں میں، غریب علاقوں میں چلے جائیے، دوسرے افریقہ کے ملکوں میں چلے جائیے، ایک ہی مینیو ان کا فکس ہوتا ہے بیچاروں کا، ایک ہی، دوپہر بھی وہی کھاؤ، شام بھی وہی کھاؤ. اور وہاں یہ چوئس ہی نہیں کہ یہ کھاتا اور وہ کھاتا، یہ اچھا نہیں لگتا اور یہ اچھا لگتا ہے. اور ہمیں بیوی پوچھتی ہے کہ یہ رہنے دیجئے، آپ کیا کھانا چاہتے ہیں، آپ بتلائیں. تو ہم بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اس چیز کی طرف طبیعت راغب نہیں، بیوی پوچھ رہی ہے کہ کیا کھانا ہے، تو اتنی چیزیں دل دماغ میں آتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہیں. یعنی میں رزق کی فراوانی بتلا رہا ہوں آپ کو. بچے آتے ہیں، کھانا نہیں کھانا ہے، کیا چاہیے بیٹا، کہ چپس کھانی ہے، اب چپس بن رہی ہے، کباب کھانا ہے، کباب بن رہے ہیں، ٹیک اوے چاہیے، بھائی ٹیک اوے منگوا دو. یعنی بچوں پر بھی کسی قسم کی تنگی نہیں. ہمارا اپنا بچپن ایسا تھا کہ بچوں پر بہت تنگی، اس لیے تنگی تھی کہ ماں باپ کے پاس تھا ہی نہیں، تو تنگی نہ کرتے تو اور کیا کرتے. اب اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ بچوں پر کوئی تنگی نہیں. ایک چاکلیٹ اٹھائی، چاکلیٹ کھول دی اور ارادہ بدل گیا، اسے چھوڑ دی اور دوسری لے لی. ماں باپ یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا یہ ضائع ہو جائے گی، کیوں کھولا یہ، حالانکہ اتنا تو کرنا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے. منہ مارا چاکلیٹ میں اور دوسری چاکلیٹ پہ نظر پڑ گئی، اسے چھوڑ دیا، وہ لے لی. اللہ ہمیں رزق کی ناقدری سے بھی بچائے. کتنا ضیا ہو رہا ہے، کتنا ضیا ہو رہا ہے، کتنا ضیا ہو رہا ہے. جو چیز پسند نہیں آئی چھوڑ دی، جو چیز پسند نہیں آئی چھوڑ دی، پھینک دی ڈسٹبن میں. ولہ قوت یومہ، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمیں 24 گھنٹے کی روزی نہیں، کئی ہفتوں کی اور مہینوں کی روزی دے رکھی ہے. مگر اس پہ ناز نہیں کرنا چاہیے. پھر میں عرض کر دوں، اس لیے کہ یہ سارے اسباب ہیں، اللہ جل جلالہ عام منوالہ چاہے تو ایک لمحے میں چھین لے. جن بستیوں میں زلزلہ آتا ہے، جن بستیوں میں سونامی کا پانی آتا ہے، جن بستیوں میں ہریکین آتا ہے، جن بستیوں میں سائیکلون چلتا ہے، ان بستیوں میں آج کا امیر آنن فانن چند ہی لمحوں میں غریب ہو جاتا ہے. اور غربت بھی ایسی کہ گھر بھی گیا، خزانہ بھی گیا، بیوی بھی بہہ گئی، بچے بھی بہہ گئے، اکیلا رہ جاتا ہے. اللہ کی پکڑ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. کبھی بھی دل میں یہ خیال نہ آنے پائے اپنے اس وقت کے سرکمسٹانسز اور حالات کو دیکھ کر کہ میں ہر اعتبار سے مستغنی ہوں، میں ہوں صحت مند، میری بیوی صحت مند، ہم دونوں کا آپس میں بہت محبت کا معاملہ، ایک دوسرے کا تعاون، اولاد فرما بردار، گھر بار ٹھیک ٹھاک، نوکری ٹھیک ٹھاک. دل میں یہ خیال بالکل اس وقت بھی محتاج، یہ سب کچھ یہ اللہ اس لیے ہے کہ تو نے بگڑی بنا رکھی ہے، ہم آپ کے اس وقت تک محتاج جب تک آپ جنت کا فیصلہ ہمارے لیے نہ کر دیں. اے اللہ فضل کا معاملہ فرمائیے. آپ نے جس طرح بھی ستاری فرمائی ہے، چھپا کے رکھا ہے ایوب کو، اور عزت کے ساتھ رکھا ہے، اللہ جنت میں پہنچانے تک اسی حالت میں رکھی، اسی حالت میں. عاجزی بہت پسند اللہ کو، عاجزی بہت پسند. ڈرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند، مانگنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند. میرے محبوب شیخ حضرت حاجی فاروق صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے، اللہ ڈرنے والے کی حفاظت کرتا ہے، ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے اور مانگنے والا محروم نہیں رہتا. ایک واقعہ کتابوں میں پڑھا تھا، پہلے بھی عرض کیا ہے، کہ ایک صاحب شام کو کھانے کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹایا، نوکر نے آ کر کہا کہ ایک فقیر ہے، اللہ کے واسطے اللہ کے نام پر کچھ مانگ رہا ہے. اللہ کے نام پر کچھ مانگ رہا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نام پر کوئی شخص کچھ مانگے تو جب تک اس کا بوگس ہونا اور اس کا غلط ہونا یقینی نہ ہو اس وقت اسے دھتکارو مت، اور جب تک اس کا سچا ہونا یقینی نہ ہو اس وقت تک خزانے کھول کر کے بھی مت دے دو. جب یقین ہو جائے کہ یہ واقعی سچا فقیر ہے، سچا غریب ہے، مستحق ہے، تو اسے جتنا زیادہ دے سکے دو، اور جب تک یہ یقین نہ ہو جائے اس وقت تک کچھ نہ کچھ دے کر کے اسے روانہ کرو. کچھ نہ کچھ، ایک روٹی دے دو اور روانہ کرو، ایک روپیہ دے دو اور روانہ کرو، بالکل انکار مت کرو، بالکل انکار مت کرو. ممکن ہے کہ وہ غریب ہو، حقیقی معنی میں ممکن ہے وہ سید ہو اور رزق نے اسے مجبور کر رکھا ہے، اللہ کے رسول کی اولاد ہو. چندے کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، چندہ کہاں دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، کتنا دے رہے ہیں، بہت محتاط رہنا چاہیے. مگر چندہ دینے کے بارے میں جو محتاط رہتے ہیں ان کو اس معاملے میں بھی محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں ہم غلط فیصلہ نہ کر لیں. جس طرح دینے میں غلط فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح ہاتھ روکنے میں بھی غلط فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے صاحبزادے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ان کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ اب انڈیا چلے جاؤ، پاکستان چلے جاؤ، تو ہر جگہ پر مانگنے والے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ پروفیشنل قسم کے ہوتے ہیں، بہت مالدار ہوتے ہیں، مگر ایسے پروفیشنل ہوتے ہیں وہ مانگنے میں مانگ مانگ کر ہزاروں روپیے جمع کر لیتے ہیں. تو عموماً یہ ٹریفک لائٹ کے اوپر جہاں گاڑی رکتی ہے تو وہاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی گاڑی میں ابا جی کو بٹھا کر کہیں لے جا رہا تھا، گاڑی رکی تو ایک مانگنے والا آیا، اس نے کھڑکی پر دستک دی، ابا جی نے کھڑکی کھولی، اس نے کہا کہ اللہ کے واسطے کچھ دے دو، تو ابا نے اسے ایک روپیہ دے دیا اور گاڑی چلی آگے. تو مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ ابا جی، آپ کو تو پتا ہی ہے کہ ٹریفک لائٹ وغیرہ پر جتنے لوگ یہ مانگنے والے ہوتے ہیں یہ مستحق نہیں ہوتے، پھر بھی آپ نے اسے دے دیا ایک روپیہ. تو مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ابا جی نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور کہا کہ تقی میاں، اگر اللہ میاں بھی یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ مجھ سے مانگنے والا مستحق ہے یا نہیں، تو میرا اور تمہارا کیا ہوگا. کیسی بات فرمائی، کتنی عارفانہ بات فرمائی، کہ اگر اللہ میاں بھی دیکھنا شروع کر دے کہ مجھ سے یہ جو مانگ رہا ہے کہ اللہ صحت دے دے، یہ اللہ روزی دے دے، یہ اللہ اولاد دے دے، یہ اللہ ایمان کی حفاظت دے دے، یہ اللہ تیری ولایت دے دے، یہ اللہ تیری جنت دے دے، اگر اللہ میاں یہ دیکھنا شروع کر دے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں، تو مجھے اور تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا. تو میں نے اس خیال سے دے دیا کہ یہ مستحق ہے نہیں ہے، اس کے باوجود بھی میں کچھ دے دوں گا تو اللہ کو میرے اوپر رحم آ جائے گا، اور میں جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے غیر مستحق ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ دیں گے. دروازہ کھٹکھٹایا، نوکر نے آ کر کہا کہ ایک فقیر ہے، مانگ رہا ہے. اب یہ چیڑتے تھے، یہ صاحب اللہ نے مال دیا تھا، یہ مال بھی بڑی عظیم دولت ہے، بڑی عظیم دولت، مگر آزمائش بھی زبردست، آزمائش بھی زبردست. بس مال جمع ہو گیا تو مال کے جمع ہونے کی وجہ سے چونکہ چاروں طرف سے لوگ ذرا عزت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور دنیا میں لالچی لوگ بھی بہت ہوتے ہیں، تو لالچی لوگ جی حضور، وہ جو فرمائیں وہ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے سر. اب یہ جی حضور جی ٹھیک ہے سر، تو ان کی طبیعتیں ایسی بن جاتی ہیں دو سال میں، تین سال میں، آٹھ سال میں، کہ ہر معاملے میں جی حضور سننے کا ان کی طبیعت ہو جاتی ہے. تو وہ کسی مفتی کے پاس بھی جاتے ہیں، کسی عالم کے پاس بھی جاتے ہیں، کسی بیان میں بھی بیٹھتے ہیں، تو وہاں بھی وہی بات سننا چاہتے ہیں جو ان کی طبیعت کے مطابق ہو. میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی مال سے مالداری تو آ جاتی ہے، مگر یہ کس نے کہا کہ مال سے عقل بھی بڑھ جاتی ہے؟ یہ کس نے کہا کہ مال سے آدمی مفتی بھی ہو جاتا ہے؟ ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور صرف اللہ نے مال دیا ہے، اور ذرا لوگ اس مال کی وجہ سے آپ کے بظاہر محتاج نظر آتے ہیں، تو دینی معاملات میں بھی آپ زبان درازی کرتے ہیں. ایک غریب عقل مند شخص کے سامنے آپ زبان درازی کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور اس کو مال نہیں دیا ہے. پیسے کی وجہ سے جو انفلوئنس آپ کو حاصل ہوا ہے، جو اثر حاصل ہوا ہے، اس کا غلط استعمال. یہ مال جس طرف بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرف بہت بڑا فتنہ ہے. مال کی برکت سے سینکڑوں افراد جنت میں جائیں گے، اور مال کی وجہ سے سینکڑوں افراد جہنم کی گہرائی میں ڈالے جائیں گے. یہ مال جو ہے، مال یہ سانپ کی طرح ہے. سانپ کے ساتھ سپیرا اس کے زہر کو نکال کر جب معاملہ کرتا ہے، تو وہی سانپ اس کی حیات کا سبب بن جاتا ہے. اس کا زہر نکال دیتا ہے، زہر نکال دیتا ہے اور اسے پالتو بنا لیتا ہے. اب اسی کا کرتب دکھا کر لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہے. تو جو ماہر ہوتا ہے، سانپ کو سمجھتا ہے، اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا یہ جانتا ہے، اس کے زہر کو نکال دیتا ہے، تب اسی سانپ کی برکت سے اس کی زندگی چلتی ہے. اور جو ماہر نہیں ہوتا، اس کے ساتھ برتاؤ کیسے کیا جائے نہیں جانتا ہے، تو یہی سانپ اس کی زندگی کے ختم ہونے کا سبب بنے گا. دنیا کو تو قرآن مجید میں اللہ کا فضل کہا گیا ہے، حدیث میں اللہ کا فضل کہا گیا ہے، مال کو خیر کہا گیا ہے قرآن میں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے ساتھ صحیح برتاؤ کرے تو اس کے لیے خیر ہے اور اس کے لیے اللہ کا فضل ہے، مگر غلط برتاؤ کیا، بہت خطرناک، بہت خطرناک، بہت ہی خطرناک. فرعونیت چھا جاتی ہے دماغ میں، نمرودیت آ جاتی ہے، پھر چھوٹے بڑے کی اسے تمیز نہیں رہتی، پھر اللہ کے احکام، اللہ کے نبی کے فرمان کی تمیز نہیں رہتی. جو جی میں آتا ہے بکتا ہے، جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. چیڑ تھی فقیروں سے، مانگنے والوں سے، تو کہا نوکر سے کہ دو چار اور اپنے ساتھیوں کو تم بلا لو، نوکروں کو، اور اس کی خوب مرمت کرو. یہ ہمیشہ آ کر کے ستاتا ہے، یہ مانگنے والے آ کر ستاتے ہیں. ہم بڑی مشکل سے کماتے ہیں، ایک ایک پیسہ ایسے ہی تھوڑا آ جاتا ہے کہ ان کو مفت میں دے دیا جائے. جب خون پسینہ ایک کرتے ہیں تب جا کر کے یہ پیسہ آتا ہے. اور بڑی مشکل سے ہم پورا دن کماتے ہیں، تھک تھکا کر گھر پہنچتے ہیں، بیوی بچوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ دستک دیتے ہیں کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. یہ روزانہ کی مصیبت. اب جو مالدار ہوتا ہے، جو انفلوئنشل ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے لوگ اسی کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. نوکر بیچارے پر مسلط ہو گئے، پٹائی ہوئی اس بیچارے کی، اور دھکے دے کر اسے نکالا گیا. جاتے جاتے اس نے بڑی خاموشی سے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی، اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور خاموش زبان سے وہ اللہ تعالی سے بات کرنے لگا. بس وہ جو اندر سے نکلی ہوئی تھی، وہ سیدھی عرش تک پہنچ گئی. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے کہ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ سیدھی چلی جاتی ہے، سیدھی چلی جاتی ہے. اور مظلوم کسے کہتے ہیں؟ مظلوم اسے کہتے ہیں جسے بے جا تکلیف دی جائے، یہ ہے مظلوم. مظلوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے کم درجے کا ہو اور اس کو آپ جسمانی تکلیف پہنچائے، یہ مظلوم ہے. نہیں، باپ کو آپ پر پورا اختیار حاصل ہے، وہ چاہے تو آپ کو گھر سے نکال بھی سکتا ہے، وہ چاہے آپ کی پٹائی بھی کر سکتا ہے، مگر رحم دل ہے، نرم دل ہے، اور اس کی رحم دلی اور نرم دلی سے فائدہ اٹھا کر آپ اسے جسمانی اذیت نہیں، ذہنی اذیت پہنچاتے ہیں، اسے ٹورچر کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جس سے اس کو ایزا پہنچتی ہے. یہ مظلومیت ہے، کسی کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف پہنچانا، یہ ہے مظلومیت. ہماری نظر میں مظلومیت یہ ہے کہ کسی کو قتل کر دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ ڈالا، کسی کا سر توڑ دیا، یہ مظلومیت ہے. کسی سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیا، یہ مظلومیت ہے، یہ بھی مظلومیت ہے. کسی کو بغیر کسی وجہ کے بے جا تکلیف پہنچانا، یہ مظلومیت ہے، یہ ظلم ہے. اللہ کا کرنا میرے بھائیو ایسا ہوا کہ بس اس دن سے پڑتی شروع ہو گئی، پڑتی شروع ہو گئی. اب جب پڑتی شروع ہوئی تو جو کچھ جمع کیا ہوا تھا وہ خرچ کرنے کی نوبت آئی، اور خرچ کرتے 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 وہ کوٹھی بھی بیچنی پڑی جس میں وہ بڑے فخر سے رہتا تھا، اور پھر اس سے بھی نہ بن پڑی تو اپنی بیوی سے ایک دن کہنے لگا کہ اب طلاق کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں ہم دونوں کا انتظام نہیں کر سکتا، طلاق دے دی. اور کل تک جو فقیروں سے نفرت کرتے تھے بیچارے خود ہی فقیر بن گئے، اور یہ بھی شام کو مارے مارے پھرتے تھے، دستک دیتے تھے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ کے نام پر کچھ دے دو. ایک دن اسی طرح دستک دیتے دیتے اپنی اسی کوٹھی پر آئے اور دستک دی، اللہ کے نام پر کچھ دو. گھر میں جو عورت تھی اس نے دروازہ کھولا اور اپنے شوہر سے آ کر کے کہا کہ ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، اللہ کے نام پر کچھ مانگ رہے ہیں. شوہر نے کہا کہ ہمارے لیے جو کچھ پکا ہے سب دے دو، ہم دوسرا پکا کر کھا لیں گے، جتنا ہے سب دے دو، اس لیے کہ ممکن ہے اس کے بیوی بچے بھی ہو بیچارے کے. پھر بیوی سے کہا کہ یہ بھوکا ہوگا، اسے اندر بلاؤ اور اندر یہاں بٹھا کر کے کھانا کھلاؤ، اور کھانا کھلانے کے بعد پھر اسے روانہ کرو. اسے اندر بلایا گیا، بٹھایا، بیوی نے کھانا تیار کیا. تھوڑی دیر کے بعد بیوی روتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس پہنچی. شوہر نے کہا خیریت تو ہے، کس بات پہ رو رہی ہے؟ کہا اس بات پہ رو رہی ہوں کہ جو صاحب اس وقت میرے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، یہ اسی گھر کے مالک تھے اور میرے شوہر تھے، اسی گھر کے مالک میرے شوہر، اس میں بڑے ٹھاٹ سے رہتے تھے، اور ایک دن عجیب واقعہ پیش آ گیا تھا. اور پھر پورا قصہ اس نے سنایا اور کہا یہ عجیب واقعہ پیش آ گیا تھا، تو مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ اس غریب کو دھکا دینے کی وجہ سے میرے شوہر کی یہ نوبت آ گئی. تو اس کے نئے شوہر نے کہا کہ بی بی میں وہی فقیر ہوں جسے دھکے دے کر یہاں سے نکالا گیا تھا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ کی غیرت کو للکارنا نہیں چاہیے، زبان سے تعلی کے الفاظ کبھی نہیں نکلنے چاہیے، بڑائی کے الفاظ کبھی نہیں نکلنے چاہیے. ہمیں کسی کی کیا ضرورت؟ ہمارے پاس کچھ کم ہے، مجھے کسی کی کیا ضرورت؟ ہر اعتبار سے میں مستغنی ہوں، ہر اعتبار سے انڈیپینڈنٹ ہوں. تعلی کے الفاظ اللہ کو پسند نہیں، تعلی کے الفاظ اللہ کو پسند نہیں. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ وَلَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، تیسری چیز جو دیکھنی ہے اور تیسرا سوال جو پوچھنا ہے وہ یہ कि मेरे पास 24 घंटे के लिए खाने का सामान है या नहीं। तीन सवाल पूछो अपनी जात से। नंबर एक, मैं सुबह करता हूं तो रोजाना अमन में होता हूं या नहीं? जवाब ये कि अमन में होता हूं। नंबर दो, मेरे जिस्म में आफियत होती है या नहीं? तो जवाब ये कि हां, आफियत होती है। नंबर तीन, मेरे पास 24 घंटे का खुराक होता है या नहीं रोजाना? कहते होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची जुबान ने यह इरशाद फरमाया कि अगर किसी की यह हालत हो जब वो सुबह को उठे कि उसके पास 24 घंटे की खुराक हो, उसके जिस्म में आफियत हो और चारों तरफ अमन का माहौल हो, तो उसे समझ लेना चाहिए फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया बिहज़ाफी रिहा, कि अल्लाह ताला ने उसे पूरी दुनिया दे रखी है, उसके पास पूरी दुनिया है। भाई पूरी दुनिया अगर उसके पास होती तो क्या करता? पूरी दुनिया होती तो क्या करता? पूरी दुनिया होती तो क्या चाहत होती? पूरी दुनिया होती तो यह चाहत होती कि मुझे अमन मिल जाए। अमन नहीं है तो अमन के लिए सब कुछ खर्च करने के लिए तैयार हो जाता। अमन मौजूद है, पूरी दुनिया उसके हाथ में होती तो दूसरी चीज क्या चाहता? कि जिस्म में आफियत हो। बीमारी के लिए हर चीज को खर्च कर देता है। अगर अमन भी होता, आफियत भी होती, मगर खाने पीने के लिए कोई चीज ना होती, खाने पीने के लिए कोई चीज ना होती, तो उस सूरत में भी वो पूरी दुनिया को खर्च कर देता। एक बादशाह ने एक बुजुर्ग से कहा कि आप हमारे दरबार में तशरीफ ले आइए और हमारे साथ कयाम कर लीजिए। तो बादशाह ने कहा कि क्या फायदा होगा उससे? कहा हमें तो यह फायदा होगा कि आपकी सोहबत से दीनदारी आएगी, और आपको यह फायदा होगा कि हमें अल्लाह ताला ने जो दुनिया अता फरमाई है उसमें से कुछ मिलेगा तो राहत से जिंदगी गुजर जाएगी। अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, जरा आप मुझे ये बताइए कि आपको प्यास लगी हो बहुत शिद्दत से और आपको कहीं एक गिलास पानी नहीं मिलता, और मैं उस वक्त आपसे यह कह दूं कि बादशाह सलामत मैं आपके लिए एक गिलास पानी का इंतजाम करता हूं इस शर्त पर कि आप मुझे अपनी आधी हुकूमत दे दीजिए, तो आप क्या करेंगे उस वक्त? तो बादशाह ने कहा दे दूंगा। ये हीरे जवाहरात किस काम के? कोई हीरे जवाहरात खाकर अपने अपने पेट को भर सकता है, अपनी प्यास बुझा सकता है, अपने बदन को ढांक सकता है? किसरा जो इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक था, ईरानी एम्पायर, पर्शियन एम्पायर का बादशाह किसरा, किसी ने उसके साथ धोखा किया, वो खजाना देखने के लिए खजाने वाले कमरे में गया, और उस जमाने में खजाने के लिए ऐसे बड़े कमरे होते थे, इससे कि सोने चांदी हीरे जवाहरात सिर्फ नोट्स तो होती नहीं थी, उसमें गया, बाहर से दरवाजा किसी ने बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। अब किसी के जहन में ही ये नहीं आया कि बादशाह अंदर होगा, तलाश किया जा रहा है बादशाह को कि बादशाह कहां है, बादशाह कहां है, बादशाह कहां है, मिल ही नहीं रहा है, और किसी के जहन में ये बात नहीं आई कि अंदर होगा, खजाना देखने के लिए अंदर गया था। अब अंदर जो है वो ऐसा मस्त, उसमें सोने को उठाता है और खुश होता है, चांदी को उठाता है और खुश होता है, जवाहरात को उठाता है, हीरों को उठाता है, मोतियों को उठाता है, बोसा देता है, सीने से लगाता है। ये चक्कर चलता रहा, जब उसको बाहर निकलने की सूझी, देखा कि दरवाजा बंद। अब वो खजाने का दरवाजा था इसलिए बहुत मोटा, अंदर से ठोके तो किसी को बाहर सुनाई ना दे। किसरा अपने जमाने का एम्परर, बहुत बड़े एम्पायर का खजाना कुछ कम होगा उसके पास, खजाना कुछ कम होगा, इतना खजाना मेरे भाइयों कि अगर वो खजाना इस वक्त दुनिया में लाया जाए तो अमेरिका और ये हमारा मुल्क और ये पूरी दुनिया में इस वक्त जो इकोनॉमी की क्राइसिस है वो सारी क्राइसिस खत्म हो जाए, इतना खजाना वो। और उसी खजाने के बीचों बीच मौत उसको अपनी चुंगल में ले रही है, मगर कुछ नहीं कर पाता, पानी नहीं है, खुराक नहीं, खजाना पूरा मौजूद, उसी हालत में मरा। अल्लाह ने कितना बड़ा सबक सिखाया بعد میں آنے والوں کو. کیسی عبرت کی موت مرا. سونا بھی موجود، چاندی بھی موجود، ہیرے جواہرات، موتی، سکے، سب کچھ موجود. موجود نہیں تو روٹی نہیں، موجود نہیں تو پانی نہیں. اسی میں مرا وہ، اسی خزانے والے گھر میں. بعد میں کسی دن جب خزانے کی ضرورت پڑی، اندر گئے تو دیکھا کہ مرا ہوا ہے. تو چاہیے کیا آدمی کو؟ امن چاہیے. اگر امن نہیں ہے تو امن کے خاطر سب کچھ بیچ دے گا وہ، کہ بھئی یہ سب لے جاؤ مگر ہمیں امن دیجئے. دشمن مسلط ہو جاتے ہیں اور خوف کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کھیت ہمارا ہے اور ہمیں دے دو ورنہ یہ لڑائی چلتی رہے گی. تو آدمی کیا کرتا ہے کہ بھئی یہ روز روز کی لڑائی، بھئی چلو کھیت تم کو دے دیا، لے لو، یہ تمہارا کھیت. امن چاہتا ہے آدمی. امن موجود مگر پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہیں تو اس کے لیے بھی سب کچھ بیچنے کے لیے تیار. تو بادشاہ نے کہا کہ اگر پانی نہ ملے ایک گلاس اور مجھ سے کوئی آدھی حکومت مانگے تو میں دے دوں آدھی حکومت. کہا بہت اچھی بات ہے، آدھی حکومت تم دے دیں، پانی آپ نے پی لیا، پیٹ میں چلا گیا، اب پیشاب نہیں ہو رہا ہے، پیشاب نہیں ہو رہا ہے، اور دنیا بھر کے اطبا نے کوشش کی مگر کوئی علاج نہیں ہوا. میں آپ کے پاس آ کر کے کہوں کہ بادشاہ سلامت، اگر میں آپ کو پیشاب کروا دوں تو باقی آدھی حکومت مجھے آپ دے دیں گے، تو کیا کریں گے آپ؟ اس نے کہا میں دے دوں گا، پیشاب اٹک گیا ہے، رک گیا ہے. میرے بھائیو، یہ پیشاب کا صبح شام ہو جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کی بہت بڑی نعمت. ہاں، اس نعمت کے بارے میں ان سے پوچھئے جن کا پیشاب کبھی رک گیا ہو کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ ایک مشین اندر چل رہی ہے، ریفائن کر رہی ہے. اندر غذا جاتی ہے، اس غذا کے دو حصے ہیں. اندر پانی جاتا ہے، مشروب جاتا ہے، اس کے دو حصے، ایک حصہ جسم کو فائدہ پہنچانے والا، ایک حصہ جسم کو نقصان پہنچانے والا. ہم تو بڑے مزے سے اس کو کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، اس میں بھی مزہ. یہ ایسا نہیں کہ بھائی کسی طرح ٹھوسو اس لیے کہ اس کے بغیر تمہاری زندگی ممکن نہیں ہے، جیسے ایک بیمار آدمی دوا کو ٹھوستا رہتا ہے نہ چاہنے کے باوجود بھی. نہیں، یہ ہمارے مشین کو چلانے کے لیے ضروری، مگر اللہ نے ٹھوسنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ بھائی اس میں بھی تم کو مزہ دوں گا. اب کھاتا ہے، پیتا ہے، اندر چلا جاتا ہے. اب اسے کوئی پروگرامنگ نہیں کرنا پڑتا، بیٹھ کے سوچنا نہیں پڑتا، کوئی مراقبہ نہیں کرنا پڑتا کہ یہ اللہ اس کے اچھے اجزاء کو اندر ہی رکھنا، برے اجزاء کو نکال دینا. اس لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ برے اجزاء اندر رہ جائیں. بعض لوگوں کی موت اس پر واقع ہو جاتی ہے کہ جن اجزاء کو نکل جانا چاہیے وہ نکلتے نہیں تو مر جاتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اندر جن اجزاء کو رہنا چاہیے وہ رکتے نہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بیمار رہتا ہے اور ذرا مشکل لگ رہا ہے. بھائی کیوں؟ تو کہ اندر جسم میں جتنا سالٹ رہنا چاہیے رہتا نہیں، پیشاب کرتا ہے تو سالٹ نکل جاتا ہے، اس کی زندگی مختصر رہے گی. تو بعض دفعہ مفید اجزاء کو اندر رہنا چاہیے وہ نکل جاتے ہیں، اور مضر اجزاء کو نکلنا چاہیے وہ اندر رہ جاتے ہیں. اللہ جل جلالہ عام منوالوں نے اندر ایک آٹومیٹک مشین بنا رکھی ہے. میری عمر 45 سال ہو گئی، ان 45 سال میں کبھی وہ مشین فیل نہیں ہوا. اور آپ میں سے بہت سارے مجھ سے بھی عمر میں زیادہ نظر آ رہے ہیں، آپ کی بھی وہ مشین فیل نہیں ہوئی. مفید چیزیں اندر رہ جاتی ہیں، مضر چیزیں باہر نکل آتی ہیں. اسی وجہ سے بیت الخلا سے نکلنے پر جو دعا سکھلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی. میں تعریف کرتا ہوں میرے اس خدا کی جس نے میرے جسم کو تکلیف پہنچانے والی چیز کو تو مجھ سے دور کر دیا، وعافانی، اور مجھے فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو اندر رکھ کر میرے جسم کو عافیت عطا فرمائی. یہ اس زمانے کی دعا ہے جب ڈاکٹروں کی یہ ریسرچ بھی موجود نہیں تھی کہ کچھ چیزیں مفید ہیں، کچھ چیزیں مضر ہیں، اور اندر ریفائن ہو کر کے اچھی چیزیں ادھر آ جاتی ہیں اور بری چیزیں نکل جاتی ہیں. کتنا شکر ہم اللہ کا ادا کریں، کس کس بات پر شکر ادا کریں. اللہ اکبر. تو کہا کہ اگر وہ چیز نہ نکلے، پیشاب نہ نکلے، اور پیشاب کے رک جانے پر اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ کی باقی آدھی سلطنت بھی دے دیجیے تو آپ کیا کریں گے؟ تو کہا کہ ہم وہ بھی دے دیں گے آپ کو. تو بادشاہ سے اس بزرگ نے کہا کہ آپ ہمیں ایک ایسی حکومت کی لالچ دے رہے ہیں جس کی قیمت صرف اتنی ہے کہ ایک گلاس پانی جسم میں جاوے اور وہ نکل آوے، اتنی قیمت ہے اس کی. تو یہ پوری حکومت اس بادشاہ کی، اس کی قیمت اتنی کہ ایک گلاس پانی جاوے، ایک گلاس پانی نکل جاوے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اتنی بھی قیمت نہیں، اگر کسی کو پانی نہ مل رہا ہو اور اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے اسے ایک گھونٹ پانی مل رہا ہو اور صرف یہی ایک گھونٹ مل رہا ہو اور اس کے بدلے میں اگر اس سے پوری سلطنت مانگ لی جائے تو پوری سلطنت دینے میں مجبور ہو جائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ یہ دو چیزیں, ایک عافیت جسم میں, امن اور روٹی, یہ تین چیزیں ہیں. اس کے لیے آدمی سب کچھ دے دیتا ہے, سب کچھ دے دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے اللہ نے یہ تین چیزیں دے رکھی ہے, ایسی تین چیزیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہوتی اور اس کے بدلے میں اللہ پوری دنیا اسے دے دیتا تو اس دنیا کو خرچ کر دیتا اس ایک چیز کے لیے. جب اللہ نے وہ تینوں چیزیں دے رکھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اسے پوری دنیا دے رکھی ہے. ایسا تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جو ملینئر ہوتا ہے وہ ہیرے جواہرات کی روٹی کھاتا ہے اور غریب آدمی گیہوں کی روٹی کھاتا ہے, یہ بھی گیہوں کی کھاتا ہے وہ بھی گیہوں کی کھاتا ہے. بلکہ غریب آدمی جس لذت کے ساتھ کھاتا ہے وہ مالدار اتنی لذت سے نہیں کھاتا, اور غریب آدمی کا ہاضمہ اندر جتنا تیزی سے کام کرتا ہے اتنا اس مالدار کا نہیں کرتا. یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بہت ملینئر ہوتا ہے وہ سونے کی چکن کھاتا ہے, یہ بھی بیبی چکن کھاتا ہے وہ بھی بیبی چکن کھاتا ہے. اور بھائی یہ لذت اور مزہ جو ہے, لذت اور مزہ, لذت اور مزہ کس میں ہے؟ لذت مزہ کس میں ہے؟ لذت نہ مرغی میں ہے, لذت نہ گوشت میں ہے, لذت نہ سبزی میں ہے, لذت کسی چیز میں نہیں, بلکہ لذت ہر چیز میں ہے. یہ انسان کی سوچ کی بات ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں اپنے ذہن میں پروگرام کر لے کہ یہ لذت کی چیز ہے. بعضے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو آپ آج گوشت کھلاؤ, کل گوشت کھلاؤ, پرسوں گوشت کھلاؤ, وہ کہیں گے کہ اب گوشت نہیں بھائی, سبزی کا انتظام کرو, اس لیے کہ ہمیں تو سبزی میں لذت آتی ہے. دال کا انتظام کرو, ہمیں تو دال چاہیے, کڑی کھچڑی کہیں سے لاؤ, یہ روزانہ بریانی کھا کر ہم تھک گئے. پروگرام ہے ایسا ذہن میں. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, سائیکائٹرسٹ ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا پرنسپل یہ ہے, ہمیں جو پرنسپل سکھایا جاتا ہے اس میں پرنسپل یہ ہے کہ ایک آدمی کو کتنی ضرورت ہے. یہاں بھی ہوتا ہے نا, سوشل سیکیورٹی والے ایک پینل بٹھاتے ہیں بہت بڑا, اور وہ سب مل کر کے بڑے بڑے ماہرین مالیات کے, اکانومسٹ, وہ بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ آدمی اگر تنہا ہو تو اسے پورے ہفتے کے لیے 70 پاؤنڈ کی ضرورت ہے, اور اگر بیوی کے ساتھ ہو تو اسے 90 پاؤنڈ کی ضرورت ہے, اور اگر ایک بچہ ہو تو اسے 110 پاؤنڈ کی ضرورت ہے. بڑے بڑے ماہرین کی ضرورت. تو وہ سائیکائٹرسٹ ہے, پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں جو پرنسپل سکھایا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کو کسی بھی فیلڈ میں کتنی چیز کی ضرورت ہے, کتنی چیز کی ضرورت ہے, کہتے جتنا اس کا دل چاہتا ہے. یعنی اگر کسی کا دل یہ طے کر لے کہ میرے لیے پورے ہفتے میں 5 پاؤنڈ کافی ہے تو بس وہی اس کا معیار ہے, اور کسی کا دل اندر سے یہ کہے کہ میرے لیے 5000 پاؤنڈ بھی ہفتے میں کافی نہیں, تو اسے 4999 پاؤنڈ ملیں گے پھر بھی وہ قناعت نہیں کر سکے گا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا, میں نے کہا کہ یہ کوئی آپ حضرات کی نئی تحقیق نہیں ہے, یہ تو ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے 1426 سال پہلے یہ ارشاد فرما دی تھی, لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس. بہت زیادہ مال جمع ہو جائے وہ مالداری نہیں ہے, مالداری تو یہ ہے کہ دل یہ کہہ دے کہ میں مالدار ہوں, دل یہ کہے کہ میں مالدار ہوں. چھوٹی سی کوٹھی, 5000 روپے کی آمدنی, اور ملینئروں کے مقابلے میں ہو سکتا ہے کہ میں بہت راحت میں ہوں, الحمدللہ, I've got enough, I have sufficient. تو عرض میرے بھائیوں, مجھے جو بات کرنی تھی ذرا طویل بات ہو گئی, اب میں ختم کر رہا ہوں جو اصل پوائنٹ ہے میرا, کہ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر صبح کرو امن کی حالت میں, صبح کرو جسم ٹھیک ٹھاک, اور صبح کرو 24 گھنٹے کی خوراک, تو تمہارے پاس کیا ہے بولو بھائی؟ پوری دنیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے پاس پوری دنیا ہے, سب کے پاس پوری دنیا, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, بلکہ پوری دنیا سے زیادہ, اس لیے کہ کئی ہفتوں کا سامان موجود. اب دنیا تو آپ کے پاس پوری ہے, دنیا تو آپ کے پاس پوری ہے، تو جو دنیا پوری کی پوری اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ بہت سوچنے کی بات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر جسم صحیح سالم، امن موجود اور کھانے پینے کے لیے روزی موجود تو یوں سمجھو کہ آپ کے پاس پوری دنیا ہے. بھائی کل کی کیوں فکر کرتے ہو؟ ممکن ہے کہ کل آپ زندہ نہ رہو، آج کی نیڈز تو پوری ہو رہی ہے. تو آپ کے پاس پوری دنیا ہے، تو پوری دنیا کے ہوتے ہوئے بھی دنیا ہی کو بڑھانے کے چکر میں اور آخرت کا معاملہ بالکل صفر ہے، وہاں کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی کوشش نہیں. یہ سوال ہے سوچنے کا کہ جو پوری دنیا ہمارے پاس ہے اس کے لیے تو بہت محنت، اور آخرت کے اعتبار سے ہم بالکل زیرو. کسی سے بھی پوچھو کہ بھائی میاں مرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں ہو، مرنے کے لیے تیار ہو کہ ہر شخص کہ نہیں بھائی ابھی نہیں، ابھی نہیں، کچھ مہلت مل جائے. تو آخرت کے لیے تو کوئی چیز بھیجی نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کی کوئی فکر نہیں. فکر ہے تو دنیا کی فکر ہے، تو اس کے لیے بھائی تیاری کرو. کرو گے بھائی؟ کرو گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرزدق ایک بہت بڑا شاعر ہے، اس کی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی جنازے پر. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس شاعر سے کہا کہ فرزدق، اس دن کے لیے تو نے کوئی تیاری کی ہے یا نہیں؟ تجھے بھی مرنا ہے، تیاری کی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے تیاری کی ہے. کہا کیا تیاری ہے؟ تو کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں مؤمن ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں. تو حضرت بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ھذا العمود فأين الأوتاد والأطناب، کہا کہ یہ تو خیمے کے بیچ کا ستون ہے، ستون. تو بیچ میں ستون اگر کھڑا کر دیا جائے تو اس سے خیمہ نہیں بن جاتا، خیمے کے لیے پھر رسیاں چاہیے اور کیلیں چاہیے اسے گھڑنے کے لیے، اس کے اوپر پھر کپڑا چاہیے. تو کہا کہ یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ سے آخرت میں کام نہیں بن جائے گا، یہ تو صرف ستون ہے. اور آگے جو دوسری چیزیں ہیں، اعمال کی بھی ضرورت ہے. نماز کی رسی چاہیے، زکوٰۃ کی رسی چاہیے، حج کی رسی چاہیے، روزے کی رسی چاہیے، اس کے اوپر دوسرے نیک اعمال کی چادر چاہیے، ان رسیوں کو گھڑنے کے لیے بڑے بڑے کیل چاہیے. اس لیے میرے بھائیو اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرو اور اچھے اچھے اعمال کرو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو. اور یہ رمضان المبارک سے بہتر اس تیاری کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی طرف متوجہ کر دو، سجدے میں گر کر اللہ جل جلالہ وعمن والو سے دعا کرو گے اللہ آپ ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے دلوں سے دنیا کی رغبت ختم فرمائیے، نیکیوں کی اور آخرت کی رغبت کو بڑھائیے، اور اے اللہ آپ ہمیں ایسے کام کروائیے جن سے ہم آپ کی ولایت خاصہ سے سرفراز ہو جائیں، ہمیں اپنا محبوب ولی بنا دیجئے. تو اس کے لیے کوشش کرو. آخری اشرہ ان قریب شروع ہو جائے گا، اس میں جو حضرات اعتکاف کر سکتے ہیں اعتکاف کی کوشش کیجئے، جو حضرات اعتکاف سے معذور ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنی اپنی مساجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، جہاں اعتکاف کا نظام ہے اس نظام کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط کریں، اور اعتکاف کا جو نظام ہے اس میں جو پروگرام ہو رہے ہیں، معتکفین جو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں ان کی صحبت میں بیٹھ کر ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے اس کی فکر فرمائیں، پوری امت کے لیے بھی دعا فرمائیں، اسلامی ممالک میں جو جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کے دور ہونے کی بھی دعا فرمائیے. پوری مخلوق اس وقت اس روئے زمین پر گناہوں کے سبب سے پریشان حال ہے، ان سب کے لیے دعا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصلح لنا شاننا كله
ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ثبتنا على الايمان وامتنا على الايمان واحشرنا يوم القيامه مع المتقين مع الايمان اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجمع كلمه المسلمين على الحق ووحد صفوفهم اللهم اجمع كلمه المسلمين على الحق ووحد صفوفهم اللهم اجمع كلمه المسلمين على الحق ووحد صفوفهم اللهم انقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعلها اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقابك وبك منك جل وجهك لا نوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين رحمك معاملة فرما يا أكرم الأكرمين كرمك معاملة فرما يسر سهولتك معاملة فرما عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و کرم کا معاملہ فرما اے ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما صراط مستقیم پر ہم سب کو چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین ہم مجرم ہیں الہ العالمین ہم اقراری مجرم ہیں ہم بڑے گنہگار ہیں الہ العالمین ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ تیرے دربار میں اٹھائے جائیں العالمین ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ آپ کے دربار میں کچھ عرض کر سکے اے رب الراحمین ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ حضور آنکھوں کے آنسو تیرے دربار میں قبول کیے جا سکے اے رب الراحمین ہمارے جسم کا رواں رواں آپ کی نافرمانی کا مجرم ہے مگر اے رب الراحمین ہم جائیں تو کہاں جائیں آپ کے در کے سوا ہمارا کوئی در نہیں آپ ہی ہمارے ماوا ہیں آپ ہی ہمارے ملجا ہیں اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین حد تو یہ ہے کہ غیر رمضان میں تو ہم گناہ کرتے ہی ہیں مگر جب سے رمضان شروع ہوا ہے ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں ہے اے ارحم الراحمین ہم لوگ رمضان میں بھی غیبتوں میں مبتلا ہے بہتان تراشی میں مبتلا ہے الہ العالمین الزام تراشی میں مبتلا ہے اے ارحم الراحمین ہم ایک دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھنے میں مبتلا ہے حسد کینہ بغض ہر چیز موجود اے ارحم الراحمین تو ہمیں معاف فرما ہمیں معاف فرما دے اے ارحم الراحمین ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے الہ العالمین خیر کے فیصلے فرما دے اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے اولیاء کاملین میں شامل فرما اپنے اولیاء مخلصین میں شامل فرما ہم سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرما اے ارحم الراحمین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں اگر الہ العالمین تو ہمیں ہماری مانگی ہوئی چیزیں دے دے گا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی مگر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اے ارحم الراحمین ہماری بگڑی ہوئی کو بنا دے ہم تیرے در کے بھکاری ہیں الہ العالمین الہ العالمین ہم تیرے در کے بھکاری ہیں ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما الہ العالمین محروم نہ فرما الہ العالمین محرومیت سے عبادت فرما الہ العالمین محرومیت سے عبادت فرما اے اللہ اگر تیرا فضل شامل نہ رہا تو ہم یقیناً حضرت جبریل اور تیرے محبوب پیغمبر کی بد دعا کے مستحق ہو جائیں گے اے رب الراحمین جتنی غفلت سے ہمارے یہ مبارک ایام گزر جاتے ہیں الہ العالمین مغفرت کا کوئی سامان نہیں ہوتا اے رب الراحمین ہمیں محرومیت سے محفوظ فرما الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں میں سے کسی الہ العالمین جھوٹی کوڑی
کو قبول فرما لے، الہ العالمین اسے مغفرت کا سبب بنا دے، اسے مغفرت کا سبب بنا دے، اسے مغفرت کا سبب بنا دے. اے اللہ تو ہمارا محتاج نہیں ہے، مگر ہمارے اعتبار سے تیرے محتاج ہے. الہ العالمین ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے دین کی حفاظت فرما، الہ العالمین گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین شیطان سے حفاظت فرما، نفس کے مقائد سے حفاظت فرما. الہ العالمین جو کوتاہیاں ہوئی ہیں پوری زندگی میں رمضان کی مبارک گھڑیوں میں، الہ العالمین وہ معاف فرما. جو گھڑیاں رہ گئی ہیں ان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. شب قدر نصیب فرما، شب قدر نصیب فرما، شب قدر نصیب فرما، تیری رضا نصیب فرما، تیری رضا نصیب فرما، تیری رضا نصیب فرما، تیری محبت عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما، ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، غصے سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم سے پناہ عطا فرما دے، جہنم سے پناہ عطا فرما دے. اے رحم الراحمین ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. الہ العالمین ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. اے رحم الراحمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. الہ العالمین بے اولادوں کو الہ العالمین اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. الہ العالمین جو بے رشتہ ہے انہیں صالح رشتہ عطا فرما، جن رشتوں میں ناچا گیا ہے انہیں ختم فرما. الہ العالمین امت کے دلوں کو جوڑ دے، امت کے دلوں کو جوڑ دے، اے اللہ امت کے دلوں کو جوڑ دے، سب کو ایک اور نیک بنا دے، سب کو ایک اور نیک بنا دے. الہ العالمین ناچاگیوں کو ختم فرما دے. الہ العالمین نفرتوں کو محبت سے مبدل فرما. الہ العالمین افتراق اور انتشار کو اتفاق اور اتحاد سے مبدل فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین رنجشوں کو ختم فرما دے. الہ العالمین رنجشوں کو ختم فرما دے. الہ العالمین مسلمانوں میں آپس کی جو غلط فہمیاں ہیں انہیں ختم فرما دے. سب کو شیر و شکر بنا دے، سب کو للہیت عطا فرما دے. الہ العالمین للہیت عطا فرما دے. تیری ہی رضا کے خاطر جینے اور مرنے کی الہ العالمین مرنے کی صفت عطا فرما دے. اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. اے ارحم الراحمین آپ کے نیک اور صالح بندے الہ العالمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبا تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء امت، رمضان مبارک کے مہینے میں، مبارک گھڑیوں میں، مبارک جگہوں میں، جن جن چیزوں کو مانگنے کا اہتمام فرماتے تھے، اے اللہ وہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرما دے، ہمارے ماں باپ کو عطا فرما دے، ہمارے اہل و عیال کو عطا فرما دے، ہمارے مشائخ کو عطا فرما دے، ہمارے اساتذہ کو عطا فرما دے، ہمارے متوسلین متعلقین کو عطا فرما دے، ہم سے محبت رکھنے والوں کو عطا فرما دے، ہم پر احسان کرنے والوں کو عطا فرما دے. الہ العالمین اس وقت اس مجلس میں جتنے لوگ یہاں پر گھروں میں شریک ہیں ان سب کو عطا فرما دے، ان کے تعلق والوں کو عطا فرما دے، پوری امت کو عطا فرما دے. اے ارحم الراحمین اس وقت پوری دنیا میں جو نیک لوگ ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، الہ العالمین ان کی جو دعائیں ہیں، الہ العالمین ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شریک فرما، اور وہ اپنے لیے جو کچھ مانگ رہے ہیں الہ العالمین وہ ساری چیزیں ہمیں بھی عطا فرما دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه.